أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم من يوم عداوتهم إلى يوم الدين. توبہ نہج البلاغہ کی نگاہ میں یہ موضوع گفتگو ہے ہمارا. سب سے پہلے اس گفتگو کے مقدمے کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ توبہ ہم کیوں کریں، کس لیے ہمیں توبہ کرنا چاہیے. توبہ یعنی پلٹ کر خدا کی طرف آنا. کیا ہم دور ہو گئے تھے خدا سے کہ پلٹ کر خدا کی طرف آنا پڑتا ہے؟ تو در حقیقت گناہوں کی وجہ سے انسان خدا سے دور ہو جاتا ہے. تو توبہ کے وقت انسان گناہ سے پشیمان ہو کر، گناہ کو چھوڑ کر، گناہ سے نفرت کر کے خدا کی طرف پلٹ کر آتا ہے اور خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. گناہ چاہے صغیرہ ہو چاہے کبیرہ ہو، خدا کے نافرمانی ہے، اور گناہ کی وجہ سے انسان پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان انسانیت سے خارج ہو جاتا ہے. گناہ زہریلے مواد کے مانند ہے، زہریلے کھانوں کے مانند ہے، کہ اگر انسان زہریلا کھانا کھائے تو اس کے جسم کو نقصان پہنچتا ہے. توبہ اس دوائی کے مانند ہے جو ان زہر کو ناکام کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے. گناہ کی مثال اس چاقو کی مثال ہے جس سے کسی جسم پر وار کیا جاتا ہے. تو ہر گناہ ایک تلوار کی طرح، ایک چاقو کی طرح انسان کے روح کو زخمی کر دیتا ہے. توبہ کے ذریعے ان زخموں کا اندمال ہو جاتا ہے، ان زخموں کا مداوا کیا جاتا ہے. گناہ کی وجہ سے انسان انسانیت سے سقوط کر جاتا ہے، حیوانیت کی طرف جاتا ہے، درندہ ہو جاتا ہے، تیرے دل ہو جاتا ہے، اس کا دل کالا ہو جاتا ہے، روح سیاہ ہو جاتا ہے، شیطانی صفات اس کے اندر پایا جاتا ہے، وہ اس کے پاکیزہ روح ناپاک روح میں تبدیل ہو جاتی ہے، اور اس کے افکار ناپاک افکار میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے الہی فطرت خاموش ہو جاتی ہے، اس کی ضمیر مر جاتی ہے، اس کے نفس اللوامہ جو خدا نے انسان کو عطا کی ہے تاکہ انسان اس کی ہدایت کے مطابق گناہوں سے باز آ جائے، ختم ہو جاتا ہے. گناہ کے منفی اثرات بے شمار ہیں. آپ دعائے کمیل میں آپ پڑھتے ہیں، اللہم اغفر لی الذنوب التی تحت کل عصم، خدایا مجھے معاف فرما ان گناہوں کو جو پردوں کو پارا کرتے ہیں. خدایا مجھے معاف فرما ان گناہوں کو، التی تنزل النقم، باعث بنتے ہیں عذاب خدا نازل ہونے کے، تنزل البلا، بلا نازل ہونے کے باعث بنتے ہیں. خدایا معاف فرما ان گناہوں کو، التی تحبس الدعاء، یہ گناہ ایسے گناہ ہے کہ انسان کا رابطہ خدا سے منقطع کر دیتے ہیں. اب دیکھیے، دعا ایسی حقیقت ہے کہ جو خدا نے عطا کی ہے، ایسی نعمت ہے جسے خدا نے عطا کی ہے مؤمن اور کافر دونوں کو. مشرکین بھی دعا کرے خدا ان کی دعا سنتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے، یہ مشرکین جب دریا کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، سمندر کے سفر کے لیے نکلتے ہیں، ان کی کشتی ٹوٹ جاتی ہے، ہر چیز سے نا امید ہو جاتے ہیں، اس وقت ان کی فطرت بیدار ہو جاتی ہے اور خدا کی درگاہ میں گریہ و زاری کرنے لگتے ہیں، توبہ و انابہ کرتے ہیں، خدا کی درگاہ میں آتے ہیں. دعو اللہ مخلصین له الدین فلما نجاهم الى البر، وہ خدا کی درگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خدا اجابت کرتا ہے. بس دعا وہ ایک حقیقت ہے کہ جس جو خدا نے مشرکین کی دعا بھی قبول کرتا ہے، لیکن بعض اوقات مسلمان اور مؤمن ایسا مقام تک پہنچتا ہے کہ گناہوں کی وجہ سے دعا کی حالت ختم ہو جاتی. اب ایک مؤمن اپنے دل میں خدا کی طرف احتیاج کے احساس نہیں کرتا ہے، خدا سے اس کا رابطہ اتنا منقطع ہو چکا ہے کہ خدا سے از تہ دل نہیں مانگ رہا ہے، خدا پر یقین نہیں ہے، اغیار پر یقین ہے، تو یہ حالت پیدا ہوتی ہے. اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء. تعجب کریں گے آپ، مشرکین میں وہ حالت نہیں ہے، مشکل کے وقت خدا کی طرف آتے ہیں، لیکن ایک مومن ہو سکتا ہے گناہوں کی وجہ سے اس حد تک سیاہ دل ہو جائے کہ دعا کی حالت اس کے روح کے اندر بالکل پیدا نہ ہو. میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن کتاب ہدایت ہے اہل تقویٰ کے لیے. قرآن یہی فرماتا ہے، ایک سوال پیش آتا ہے، خدایا قرآن اگر متقین کی ہدایت کرتا ہے تو بہت سے مشرکین کی بھی تو قرآن ہدایت کی ہے. تاریخ اسلام میں خصوصاً پورا شہر مدینہ فتح ہوا ہے قرآن کے ذریعے. مؤرخین کے ایک جملہ ہے، فتحت المدینة بالقرآن، مدینہ کا شہر مفتوح ہوا، مدینہ کا شہر فتح ہوا قرآن کی وجہ سے. تو کیا وہ متقی تھے؟ جواب یہ ہے، مفسرین فرماتے تقوی فطری، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، اگرچہ وہ خدا پرست اسلامی نقطہ نگاہ کے مطابق نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنی فطرت کو مسخ نہیں کی تھی، حق ماننے کے لیے تیار تھے، اسی لیے قرآن نے ان کی ہدایت کی. بس تو ہو سکتا ہے قرآن مشرکین کی ہدایت کرے اگر انہوں نے اپنے آپ کو مسخ نہیں کیا ہے، اپنی فطرت کو مسخ نہیں کیا ہے. لیکن مسلمان جنہوں نے اپنے آپ کو مسخ کیا ہے، حرف حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے، ان کی ہدایت نہیں کرتا ہے. قرآن فرماتا ہے جن کے دلوں میں بیماری ہے ان کی بیماری میں اضافہ کرتا ہے قرآن، ہدایت نہیں کرتا ہے، شفا نہیں دیتا ہے. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، جن کے دلوں میں نجاست ہے ان کے نجاست میں قرآن اضافہ کرتا ہے. پاک پانی اگر نجس برتن میں گر جائے، اس نجس برتن کی نجاست میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو اسی طرح سے مسلمان اگر گناہ کرے، ایسی حالت تک جا پہنچتا ہے کہ خدا سے رابطہ برقرار کرنے کی صلاحیت نہیں، رابطہ کٹ جاتا ہے، دعا کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. اللہم اغفر لی الذنوب التی تحبس الدعاء، خدایا میرے ان گناہوں کو معاف فرما جو میرے دعا کے راستوں کو روک دیتے ہیں، میری آواز خدا تک پہنچنے نہیں دیتی ہے، میرے دل میں خدا کی طرف سے کوئی بخل نہیں ہے، میرے اندر وہ آمادگی پیدا نہیں ہوتی ہے کہ خدا سے کچھ مانگوں، دل کے گہرائیوں سے خدا پر مجھے یقین نہیں ہوتا ہے، اعتماد نہیں ہوتا ہے، حسن ظن نہیں ہوتا ہے، تو یہ گناہوں کا نتیجہ ہے، گناہوں کے بے شمار خطرات اور نقصانات ہے کہ اسی لیے انسان گناہوں کی وجہ سے گر جاتا ہے، پستیوں کی طرف چلا جاتا ہے، جانور سے یہ پستر ہو جاتا ہے. ضرورت اسی لیے خدا نے توبہ کے دروازوں کو کھلا رکھا تاکہ بندہ اس مرحلے تک دور نہ گرے، اتنا خدا سے دور نہ ہو جائے کہ پھر واپس آنا ناممکن ہو، کیونکہ قرآن خود فرماتا ہے ایک مرحلہ تک پہنچنے کے بعد پھر انسان کے لیے توبہ کرنا ممکن نہیں رہتا ہے. اسی لیے توبہ کا دروازہ کھلا رکھا تاکہ جب بھی یہ انسان بیدار ہو جائے، جب بھی یہ انسان متوجہ ہو جائے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں، مقصد خلقت سے دور ہو رہا ہوں، اپنے معبود سے دور ہو رہا ہوں، متوجہ ہو جائے، بیدار ہو جائے، پشیمان ہو جائے، پہلی بات بیدار ہو جائے، پھر بیدار ہونے کے بعد پشیمان ہو جائے کہ میں کیا کر رہا ہوں، پشیمان ہونے کے بعد ارادہ کرے، مضبوط ارادہ کرے کہ خدایا میں اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتا ہوں، خدایا تو میرے گناہوں کو معاف فرما، میں پلٹ کر تیرے طرف آتا ہوں. احادیث میں ہے کہ خدا جس طرح سے ایک مسافر تاجر، مسافر کے اگر پورا سامان تجارت گم ہو گئی اور اچانک مل جائے تو خوش ہو جاتا ہے، جس طرح سے ایک پیاسا آدمی کو پانی تک پہنچ جاتا ہے، جس طرح سے لاولد کو خدا اولاد عطا کرتا خوش ہو جاتا ہے، اسی طرح سے بندے گناہگار جب پلٹ کر خدا کی طرف آتا ہے، توبہ کے لیے تیار ہو جاتا ہے، خدا خوش ہوتا ہے. تو گناہوں کے یہ اثرات ہیں. ایک دفعہ حضور تشریف لے جا رہے تھے صحرا میں، ہزاروں کی تعداد میں صحابی کے ساتھ، چٹیل میدان صحرا نظر آ رہی تھی، آپ نے فرمائی اسی مقام پر ہم اتر آتے ہیں، یہی پر رک جاتے ہیں اور یہی پر کھانا تیار کرتے ہیں. اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ ہیزم نہیں ہے، کچھ لکڑیاں نہیں ہیں کھانا پکانے کے لیے، فرمایا جاؤ کوشش کرو۔ ہر ایک چلا گیا، کسی نے کچھ اٹھا کر، کسی نے کچھ اٹھا کر لایا، ایک ڈھیر ہو گئی۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، لیکن تم میں سے ہر ایک نے تھوڑا تھوڑا اٹھا کر لے آیا تو اتنی ڈھیر ہو گئی۔ ہکذا تکون محقرات الذنوب۔ حضور نے ہر مناسب موقع سے فائدہ اٹھایا اصحاب کی ہدایت کے لیے، ان کی تربیت کے لیے، ان کے موعظے کے لیے۔ فرمایا گناہ صغیرے ایسے ہوتے ہیں، ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتے ہیں، لیکن جب 50-60 سال آپ زندگی کرتے ہیں تو ڈھیر ہو جاتی ہے۔ آپ خود دیکھیے، ہم گناہ صغیرہ تو صغیرہ کبیرہ کی بات اب میں کرتا ہوں، غیبت گناہ کبیرہ میں سے، جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ میں سے، اس طرح کے تجسس کرنا، الزام لگانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، توہین کرنا، اذیت دینا، لوگوں کو لڑانا، یہ سارے گناہ کبیرہ ہے۔ آپ دیکھیں روزانہ 5 مرتبہ کسی غیر کے عیب بیان کرے، چاہے عیب اس کے اخلاقی لحاظ سے ہو، جسمانی لحاظ سے ہو، روحانی لحاظ سے ہو، دینی لحاظ سے ہو، دنیوی لحاظ سے ہو، اس کے عیب دوسروں کو بتائے جبکہ دوسروں کو پتہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ غیبت۔ اگر پتہ ہو لیکن مذاق اڑانے کے لیے ہو تو توہین ہے۔ تو 5 غیبت مہینے میں 150، سال مہینے میں 150، سال میں 1800، 55 سال میں 1,00,000 انسان کم از کم غیبت کرتا ہے۔ آپ صبح سے رات تک ایک کاپی اور قلم لے کر لکھا کرے تو پتہ چلے کتنی غیبت کی ہے، کتنے جھوٹ بولا ہے، کتنے الزام لگایا، کتنے لوگوں کو لڑایا ہے، کتنا لوگوں کا مذاق اڑایا، کتنی توہین کی ہے، اس قسم کا گناہوں کا۔ 1,00,000 غیبت، 1,00,000 جھوٹ، 1,00,000 لوگوں کی توہین کرنا، مذاق اڑانا، وغیرہ وغیرہ۔ تو انسان جب دنیا سے چلے جاتا ہے، لاکھوں کے تعداد میں گناہان کبیرے کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ تو یہ گناہان کبیرہ کی وجہ سے انسان روسیہ ہو جاتا ہے، دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمارے احادیث میں ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ انسان جب ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر کالا دبا پڑ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے وہ دبا کچھ بڑھ جاتا ہے۔ اس طریقے سے گناہ کرتا چلا جاتا ہے، کالا دبا اور سیاہی بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل کالا ہو جاتا ہے، بس ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تشبیہ ہے کہ ہدایت کا راستہ بند ہو جاتا ہے، اب وہ حقیقت دیکھنے کی صلاحیت اس کو نہیں ہے۔ ابھی آپ دنیا میں بڑے بڑے مجرمین کو دیکھیے، کیوں اتنے بڑے جرم کرتے ہیں؟ رحم نام کا ان کے پاس نہیں ہے، کیوں؟ یہ بھی ہم جیسے لوگ تھے۔ کیوں ابھی آسانی کے ساتھ خون بہاتے ہیں، مال غصب کرتے ہیں، لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، امن و امان ختم کرتے ہیں، سارے غلط کام ان سے سرزد ہوتا ہے، وہ جوں کہ توں اثر نہیں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، گناہوں کی وجہ سے سیاہ ہو جاتا ہے ان کا دل، اب ان کی ضمیر مر چکی ہوتی ہے۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنی انسانیت کو بچانے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، خدا کے ساتھ اپنا رابطہ کو برقرار رکھنے کے لیے، دوبارہ ارتباط برقرار کرنے کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ توبہ کرنے کے لیے محاسبے کی ضرورت ہے، اپنے گناہوں کا حساب کرنا۔ جس طرح سے میں نے ابھی ایک مثال دی، ہمارے احادیث میں شدت کے ساتھ تاکید ہے کہ تم ضرور اپنے گناہوں کو محاسبہ کرو۔ محاسبہ کرے، گناہوں کو دیکھے تو انسان پشیمان ہو جاتا ہے۔ روایات میں ہے کہ ایک مؤمن نے جب اپنے 1 سال کے گناہوں کا محاسبہ کیا اور ان پر نظر ڈالی، دیکھ کر مر گیا، برداشت نہ کر سکا۔ خطبہ حمام میں آپ دیکھتے، مولا نے جب متقین کی صفات بیان کی حمام کے لیے، حمام میں دیکھیں یہ صفات اس کے اندر نہیں ہیں، چیخ مارا اور اسی کے ساتھ اس کی جان نکل گئی۔ تو اگر ہم اپنے گناہوں کو محاسبہ کرے اور پھر اس کے سزاؤں کو دیکھے، پھر دیکھے خدا کے پاس جانا ہے، ممکن اسی وقت ہارٹ اٹیک ہو جائے، ہو سکتا ہے اسی وقت میرا دماغ رک جائے، ہو سکتا ہے اسی وقت ایکسیڈنٹ ہو جائے، میں کب حساب دوں گا؟ توبہ کی توفیق ہمیشہ تو نہیں ملتی ہے۔ اسی لیے محاسبہ کرنے سے انسان احساس کرتا ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں، اسی وقت خدا کی طرف سے بلاوا آ جائے، مجھے کیا کرنا ہے۔ اب انسان تیار ہو جائے گا، انسان کے اندر پشیمانی پیدا ہو جائے گی، پھر پشیمانی کے بعد ارادہ کرے گا دوبارہ گناہ نہ کرنے کا۔ تو اس طرح سے توبہ کی حالت اس کے اندر پیدا ہوتی۔ توبہ تو انبیاء الہی بھی کرتے تھے، ائمہ اطہار بھی کرتے تھے، لیکن ان کا توبہ گناہ سے توبہ نہیں ہے۔ جتنے درجات قرب خدا نزدیک تر ہوتا ہے، اتنا ہی ان کے توبہ میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی سابقہ حالات سے توبہ کرتے ہیں۔ فرض کیجیے ہمارے گھر میں ایک بہت عزیز مہمان ہے، اپنے زمانے کے نائب امام ہمارے گھر پر آیا ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم ان کے سامنے پیش کریں گے، اس کے باوجود بھی گناہ کا احساس کریں گے کہ ہم نے مہمان کی خاطر خواہ عزت نہیں کی، جبکہ ہم نے اپنے بس کے جتنے بس میں تھی اتنا ہم نے اس کی خدمت کی ہے۔ اسی طرح سے آپ جناب شہزادی کو دیکھتے ہیں کربلا کے میدان میں حسین کی شہادت کے بعد حسین کے گلے کے نیچے ہاتھ رکھ کر اٹھاتے، خدایا ہماری اس قلیل قربانی کو قبول فرما، عظمت خدا کے سامنے اپنی قربانی کو نہ کم سمجھتی ہے۔ یہی وجہ ہے انبیاء الہی ائمہ اطہار توبہ کرتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے نہیں ہے، مستحب ترک کرنے کی وجہ سے نہیں ہے، مکروہ جام دینے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے درجات اس سے بہت بلند تر ہے۔ وہ جو کچھ خدا کے راہ میں بہترین عمل انجام دیتا ہے اس کو بھی خدا کے ذات کے ساتھ لائق نہیں سمجھتے ہیں اور اس سے بھی توبہ کرتے ہیں۔ آپ کی میں خدمت میں مثال دوں، اگر فرض کیجیے آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، اس وقت احساس کرتے ہیں اگر میں پی ایچ ڈی سے پہلے ایم اے پر ایم ایس سی پر میں رک جاتا تو بہت غلط کر چکا ہوتا۔ پی ایچ ڈی میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس سے پہلے جو مراحل طے کیا ہے اس سے آپ توبہ کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، یعنی آگے بڑھنے والا ہمیشہ اس سے نیچے والے منزل سے توبہ کرتا ہے، توبہ کر کے آگے بڑھتا ہے۔ اگر نیچے والے منزل سے راضی ہیں پھر آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ انبیاء الہی ائمہ اطہار کے سفر معنوی اتنا عظیم ہے، اتنا بلندیوں کی طرف جا رہے ہیں کہ ہر روز حالت توبہ میں ہے، خدا سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں۔ تو اور توبہ کے راہ میں رکاوٹیں بھی ہیں، سب سے پہلی رکاوٹ شیطان ہے، دوسری رکاوٹ لمبی آرزوئیں ہیں، تیسری رکاوٹ بڑا گناہ کیا ہے معاف ہونے سے مایوس سے نا امید ہے، چوتھی ہے کہ غلط دوستوں کی وجہ سے، اور اسی طرح گناہ کی لذت کی وجہ سے چاہتا ہے کہ لذتیں لے لے، عیش کرے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اپنی جہالت کی وجہ سے انسان توبہ نہیں کرتا ہے، یا گناہ کو ناچیز سمجھتا ہے اس لیے توبہ نہیں کرتا ہے۔ ایک نقطہ یہی ہے کہ سب سے پہلے خود مولا فرماتے ہیں کہ توبہ سے پہلے کوشش کرو توبہ سے پہلے گناہ ہی نہ کرو، لیکن اگر گناہ کیا، جو عام طور پر لوگ کم و بیش گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں، بالغ ہونے کے بعد آخر عمر تک گناہ نہ کرے، یہ شاید بہت ہی شاذ لوگ گناہوں سے بچ سکتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں التوبۃ انجح الشفیع، شفاعت کرنے والوں میں سب سے کامیاب شفاعت کرنے والا توبہ ہے، اس لیے کہ توبہ کریں گے تمام گناہوں سے آپ پاک ہو سکتے ہیں، توبہ اگر کریں گے تمام گناہوں سے آپ پاک ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح سے مولا فرماتے ہیں حدیث میں التائب من الذنب کمن لا ذنب له، وہ آدمی جو کسی گناہ سے توبہ کرتا ہے، کسی گناہ کی نسبت میں پشیمان ہوتا ہے توبہ کرتا ہے، اس آدمی کے مانند ہے جس کا کوئی گناہ ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد چند پیشنہاد آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ ایک، ماہ رمضان کو ماہ توبہ بنانا ہے، سال میں رمضان کے مہینے کو ماہ توبہ بنانا ہے، توبہ کا مہینہ، خدا کی طرف پلٹ کر جانے کا مہینہ، اگرچہ ہر روز انسان کی یہی حالت ہونے چاہیے لیکن خصوصاً ماہ رمضان پورا مہینے کو ماہ ریاضت الہی، ماہ قرب خدا قرار دینا چاہیے۔ دوسرا یہ کہ ہفتے میں جمعہ کے دن کو روز توبہ پر قرار دینا چاہیے، اسی طرح سے روزانہ ہر نماز کے وقت کو وقت توبہ قرار دینا چاہیے، ہر نماز کے وقت خدا کے احسانات کو سوچئے، اپنے گناہوں کو سوچئے، خدا کے درگاہ میں توبہ کرے، پھر نماز پڑھیں گے، حضور قلب بھی ہوگا، آپ کی نماز بھی مقبول ہوں گی، اور جب توبہ مسلسل کریں گے آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو توبہ کے حوالے سے مولا امیر المومنین کی حدیث آپ کی خدمت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں تاریخ توبہ حضرت آدم کے ساتھ شروع ہوا، آدم زمین پر آئے، سب سے پہلا کام آپ کا توبہ تھا، توبہ کرنا حضرت آدم و حوا کا کام تھا، اور خدا نے یہ دروازہ کھلا رکھا۔ حضرت آدم و حوا نے ترک اولا پر کتنے گریہ کیا، ہمیں اسے درس لینا ہے۔ کلمات قصار 217 میں مولا امیر المؤمنین توبہ کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وقال لقائل قال بحضرته، ایک آدمی جو مولا کے خدمت میں تھا اس نے استغفر اللہ کہا، تو مولا نے فرمایا ثقلت کا امک، تمہاری ماں تم پر گریہ کرے، تمہارے ماں تمہاری موت کے ماتم میں تم پر گریہ کرے، انک لتدری ما مل استغفار، تم جانتے ہو استغفار کیا ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے الاستغفار درجۃ العلیین، استغفار بلند درجہ رکھنے والے لوگوں کا مقام ہے. وہ اسم واقع علی ست معا, استغفار کے, استغفار یعنی توبہ کے چھ عناصر ہیں. اولہ الندم علی ما مضا, استغفار اور توبہ میں سب سے پہلی شرط یہ ہے اپنے گزشتہ گناہوں پر پشیمان ہونا, اپنے گزشتہ پر پشیمان ہونا. عرض کے توبہ کے درجات ہے. ہم لوگ جو عام لوگ ہیں گناہ کرتے ہیں, واجب کو ترک کرتے ہیں, حرام انجام دیتے ہیں تو گناہ سے توبہ کرتے ہیں. ہم سے بالا تر لوگ جو گناہ نہیں کرتے ہیں ترک مستحب پر یا فعل مکروہ پر توبہ کریں گے. اس سے بالا تر جو لوگ ہیں ترک اولا پر توبہ کریں گے. خلاصہ ہم اپنے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جو اکثریت انسانوں کی صفت ہے. فرماتے اولہ ندم علی ما مضی, سب سے توبہ کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے گزشتے سے ناراض ہونا, گزشتے پر پشیمان ہونا, گزشتے جو غلط کیا ہے گناہ کیا ہے اس سے پشیمان ہونا. پشیمان نہ ہوا تو توبہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ العزم علی ترک العود الیہ ابدا, پھر ارادہ کرے, عزم کرے, پکا ارادہ, مضبوط ارادہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دینا ہے, ابداً تا قیامت دوبارہ اس گناہ کو انجام نہیں دینا ہے. بعض وقت انسان پشیمان ہوتا ہے لیکن احساس کرتا ہے کہ شاید موقع آ جائے دوبارہ میں مجبور ہو جاؤں گا, نہیں, یہ توبہ نہیں. توبہ تیسری چیز یہ ہے کہ ان تؤدی الی المخلوقین حقوقهم حتى تلقى الله ام لس عليك شيء ليس عليك التبعه, اگر تمہارے گردن پر لوگوں کا حق ہے, کسی پر ظلم کیا, کسی کا مال چھینا ہے, کسی کو تنگ کیا ہے, ان کا حق ادا کرو. لوگوں کے حقوق میں صرف غیبت وہ واحد حق ہے جس کے بارے میں شریعت نے کہا ہے اگر آپ نے کسی کی غیبت کی ہے جا کر اس کو بتائیں گے کہ میں نے تمہاری غیبت کی ہے معاف کرو, وہ مزید ناراض ہو جائے گا, دو برادر مومن کے درمیان دشمنی پیدا ہو جائے گی. اگر ایسا خطرہ ہے تو اس کو نہ بتاؤ, استغفار کرو خدا کے درگاہ میں اپنے لیے اور اس کے لیے, تو یہی اس کے گناہ معاف ہونے کا باعث بنے گا. اس کے علاوہ تمام حقوق الناس میں یہ ہے کہ حق الناس کو ادا کرو. والرابع ان تعمد الى كل فريضه عليك ضيعتها فتؤدي حقها, حق الله جتنا تم نے ضائع کیا ہے, یعنی نماز, روزہ, جو حق اللہ ضائع کیا سب کو ادا کرو. یہ چار انتہائی ضروری ہے. ان چار کے بغیر توبہ ناقص ہے. اب توبہ کے دو اور مرحلہ مولا بیان فرماتے ہیں, وہ کمال توبہ ہے, اعلیٰ درجہ کی توبہ ہے. مولا فرماتے ہیں والخامس, پانچواں یہ ہے, ان تعمد الی اللحم الذی نبت علی السحت, فرماتے ہیں کہ حرام کھا کر جو تمہارے جسم میں گوشت بنا ہے, اتنا خدا کے خوف میں اور غم میں, اپنے گناہوں کے غم میں گریہ کرو کہ یہ سارے گوشت پگھل جائے اور تمہارا چمڑا, تمہارا کھال, تمہارے ہڈیوں سے لگ جائے, اور پھر دوبارہ حلال کھانا کھانے کی وجہ سے تمہارے دوبارہ گوشت بڑھ جائے. چھٹا فرماتے ہیں, ان تذیق الجسم الم الطاعہ, تم نے گناہ کر کے لذتیں لی ہے, عیش کیا ہے, مزے اڑایا ہے, ابھی اطاعت خدا میں اپنے کو تکلیف دے دو تاکہ وہ تمام عیش و عشرت کی داستان بھول جائے. یہ دو عرض کیا, کمال توبہ ہے, اعلیٰ توبہ کی علامت ہے. مولا توبہ کے طریقے بتاتے ہیں. مولا فرماتے ہیں کہ دنیا میں اگر توبہ ہدف نہ ہو تو زندگی بے معنی ہے. فرماتے ہیں زندگی کا دو ہدف ہے, یا نیک کام کرنا یا اگر گناہ کیا توبہ کرنا. مولا نہج البلاغہ حکمت نمبر 94 فرماتے ہیں, لا خیر فی الدنیا الا لرجلین, رجل اذنب ذنبا فیتدارکها بالتوبہ ورجل یسارع فی الخیرات. دنیا میں کوئی خیر نہیں, کوئی نیکی نہیں ہے, مگر دو آدمی کے لیے رہنے میں, دنیا میں زندگی کرنے میں نیکی ہے. ایک وہ جس نے گناہ کیا ہے, ابھی توبہ کے ذریعے اس گناہ کا تلافی کرنا چاہتا ہے, جبران کرنا چاہتا ہے. دوسرا وہ آدمی جو جلدی جلدی خیرات, نیک کام انجام دیتا ہے. مولا خط نمبر 31 اپنے فرزند ارجمن کے نام پر جو خط لکھا اس میں فرماتے ہیں, بیٹا خدا نے آپ کو توبہ کا موقع دیا ہے, کبھی غلط کرو تو فوراً خدا کے درگاہ میں جاؤ, خدا نے دروازہ کھلا رکھا ہے, بند نہیں کیا ہے. لم يمنعك ان اسأت من التوبہ, بیٹا اگر تم نے گناہ کیا خدا نے تمہیں توبہ کرنے سے, خدا کے درگاہ میں جانے سے منع نہیں کیا ہے. ولم يعاجل کے بالنقمہ, اگر گناہ کیا فوراً سزا دینے کا فیصلہ نہیں کیا ہے. بیٹا ولم يعیر کے بالانابہ, اگر گناہ کرنے کے بعد پلٹ کر جائیں گے خدا تمہارا مذاق نہیں اڑائے گا, تمہاری عیب جوئی نہیں کرے گا. ولم يفضحك حيث الفضيحه بك اولى. اگرچہ تم گناہ کرنے کی وجہ سے تم رسوائی کے لائق ہو، بدنامی کے لائق ہو، رسوائی عام ہونے کے شائستہ ہو، لیکن تب بھی خدا تمہیں رسوا نہیں کرتا ہے. ولم يشتد عليك في قبول الانابه، فرماتے ہیں توبہ قبول کرنے میں بھی خدا سختی نہیں کرتا، خدا توبہ کو قبول کرتا، خدا تواب رحیم ہے. خطبہ حکمت نمبر 299 میں آپ دیکھیں مولا کیا فرماتے ہیں، ما اهمني ذنب امهلت بعده حتى اصلي بعده ركعتين واسال الله العافيه، فرماتے ہیں اگر میں کوئی گناہ کروں اس گناہ کے بعد مجھے اتنی مہلت مل جائے جس کے بعد دو رکعت نماز پڑھوں اور خدا کے درگاہ میں عافیت طلب کروں، یعنی توبہ کروں، اگر اتنی مجھے مہلت مل جائے تو مجھے گناہ کا خوف نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہ علی فرماتے گناہ کرو، نہیں، آپ کو کیا معلوم، مولا فرماتے اگر مجھے گناہ کے بعد دو رکعت نماز اور خدا سے رابطہ برقرار کرنے کا، توبہ کرنے کا موقع مل جائے، مجھے گناہ کا خوف نہیں. یہ توبہ کی عظمت ہے، یعنی گناہ کو معاف کر دیتا ہے توبہ. لیکن آپ کو کیا معلوم یہ موقع ملے گا. اسی لیے یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ ایک عظیم نعمت ہے کہ ہر گناہ کی شفا ہے، لیکن آپ کو چاہیے کہ موقع سے فوری فائدہ اٹھائے. اب کچھ چیزیں باعث بنتی ہیں کہ انسان توبہ سے محروم ہو جائے. سب سے پہلی چیز تو انسان کو توبہ سے محروم کرنے والی سب سے پہلی چیز لمبی آرزوئیں. مولا فرماتے ہیں لا تکن ممن یرجو الآخر بغیر العمل ویرج التوبۃ بطول العمل. حکمت نمبر 150 150 نمبر کے حکمت میں مولا فرماتے ہیں تم ان لوگوں میں سے نہ ہو کہ آخرت کی سعادت کی تمنا کرتے ہو، بہشت کی تمنا کرتے ہو عمل کے بغیر. ان لوگوں میں سے نہ بننا جو توبہ کو چھوڑ دیتا ہے کل پرسوں کے لیے لمبی آرزوؤں کی وجہ سے، دنیاوی آرزوؤں کی وجہ سے ابھی توبہ کرنے کے تیار، ابھی عیش کریں گے، عشرت کریں گے، گناہ کریں گے، پھر عمر سعد نے جس طرح سے کہا مرنے سے پہلے توبہ کروں گا، ان لوگوں میں سے نہ بننا. توبہ نہ کرنے کے ایک اہم وجہ لمبی آرزوئیں ہیں. لمبی آرزو کا حل کیا ہے؟ آپ یہ احتمال دے دو، ہو سکتا ہے میں آج ہی مر جاؤں، ہو سکتا ہے ایک منٹ کے بعد مر جاؤں. اسی لیے ہر لمحہ خدا کے درگاہ میں تسلیم محض، خدایا میں تیرے بندہ ہوں، غلطی کی ہے معاف کرے، میں دوبارہ غلطی نہیں کرتا ہوں، دوبارہ گناہ نہیں کرتا ہوں. توبہ نہ کرنے کے دوسرا اہم وجہ گناہ کی لذت ہے. گناہ سے مزہ آتا ہے تو انسان چاہتا ہے لذت اڑاتے رہے، مزے اڑاتے رہے، کیوں توبہ کروں. مولا فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تمہارے گناہ کے لیے ابھی مزہ ہے، لیکن اس کی سزا ہوگی. یعنی مولا فرماتے ہیں گناہ ایک ایسی چیز ہے جس کا مزہ ابھی ہے اور پھر ختم ہو جاتا ہے. گناہ کرنے کے بعد مزہ ختم، لیکن اس کی سزا، اس کے عقاب تاروز قیامت ہے. اور عمل خیر وہ عمل ہے جس میں تکلیف ہے، فرض کیجئے نماز پڑھنے میں، اعمال خیر انجام دینے میں تکلیف ہے، لیکن اس کی تکلیف ابھی ہے، عمل انجام دینے کے بعد اس کے ثواب قیامت میں خدا کے پاس ہے. بس وہ عمل جس کے لذت عمل کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے اور جس کی سزا تمہارے گردن پر باقی ہے، خدا کے پاس تم سزا پاؤ گے. اور عمل نیک وہ عمل ہے جس کی تکلیف ایک لمحہ کے لیے ہے، عمل ختم ہونے کے بعد تکلیف بھی ختم، لیکن اس کا اجر و ثواب خدا کے پاس محفوظ ہے، تم اس کی فکر کرو. اسی طرح سے انسان گناہ کی قباحت کا علم نہ رکھتا ہو تو گناہ کرتا ہے توبہ نہیں کرتا. معصوم سے پوچھا گیا مولا آپ گناہ کیوں نہیں کرتے ہیں؟ فرمایا تم نے کبھی غلاظت کھانے کے سوچا ہے؟ عرض کے مولا نہیں. فرمایا ہماری نظر میں گناہ اسی طرح سے. اسی طرح سے مولا فرماتے ان اشد الذنوب مستحان به صاحبه، بدترین گناہ وہ گناہ ہے جس کے گناہ کرنے والا خود اس گناہ کو حقیر سمجھتا ہے. انسان جب گناہ کو معمولی سمجھے تو توبہ نہیں کرے گا. اسی طرح سے خدا کے رحمت سے مایوس اگر ہو جائے، وہ حدیث جس میں عرض کیا گناہ کو حقیر سمجھنے والا، گناہ کو ناچیز سمجھنے والا گناہ کرتا ہے اور پھر توبہ نہیں کرتا ہے، کلمات حکمت نمبر 348 مولا بیان فرماتے ہیں. اسی طرح سے جو مایوس ہے رحمت خدا سے، اتنا بڑا گناہ کیا ہے، بڑے بڑے تاریخ میں مثالیں ہیں کہ بڑے گناہوں کی وجہ سے مایوس ہو چکے ہیں، اب توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں. مولا فرماتے ہیں عجبت لمن یقنط ومعه الاستغفار، کلمات حکمت نمبر 87 میں مولا فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا اس آدمی سے جو مایوس ہوتا ہے رحمت خدا سے در حالی کہ مغفرت اور توبہ کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے. اسی طرح سے تکبر و غرور باعث بنتا ہے انسان خدا کے درگاہ میں نہ آئے. تو آرے کے سب سے بہترین یہی کہ مولا فرماتے توبہ سے بہتر یہ کہ تم گناہ ہی نہ کرو. مولا کلمات حکمت 170 میں بیان فرماتے ہیں ترک الذنب احون من طلب التوبہ, گناہ کو چھوڑ دینا بہتر ہے توبہ طلب کرنے سے. تو عرض یہ کیا کہ انسان یہ احتمال دینا چاہیے, ہو سکتا ہے میں اسی منٹ کے بعد زندہ نہیں رہوں گا, میرے گردن پر بہت کچھ گناہ ہے, خدا کے درگاہ میں مجھے جانا ہے, تو خدا کے سامنے جواب دینا ہے. تو اس کے لیے راہ حل توبہ ہے. انسان جب توبہ کرتا ہے, جب پشیمان ہوتا ہے, تو اس کے تمام گناہ معاف ہوتا ہے. اور حقیقت توبہ پشیمانی کے بعد یہ ہے کہ دوبارہ گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرے. جو اس کے گردن پر حقوق ہے اگر ادا کر سکتا ہے ان تمام حقوق کو, چاہے حق اللہ چاہے حق الناس, ادا کرے. اگر ادا بالکل نہیں کر سکتا ہے خدا اس کو معاف فرمائے گا. والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.